لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين فالسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيق المذنبين طه وياسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رضوان گرامی یہ ہمارے مجالس کے سلسلے کی شکی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کلام پاک کو اپنے مالا کے خطبات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اب تک کی گفتگو سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ علی کا کلام واقعی علی کا کلام اور اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور قرآن کی یہ مدلل مفصل تفسیر قرآن اشارے دیتا ہے قرآن اجمال پیش کرتا ہے علی تفصیل دیتا ہے قرآن اشارے دیتا ہے علی ان اشاروں کی وضاحت فرماتے ہیں ذرا سوچے اگر علی کا کلام نہ ہوتا اگر آئمہ کے ارشادات نہ ہوتے تو ہم کس قدر تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوتے نمازیں تو پڑھتے نمازیں پڑھتے لیکن بغیر معرفت کے پڑھتے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے کہ ہم کس خدا کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کو ایک کہنا اور اللہ کو ایک ماننا آسان ہے لیکن وہ ایک کیسا ہے کیا ہے کب سے کیوں کر رہے یہ سمجھنا انتہائی میں نے اس ممبر سے عرض کیا اور آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا
کہ مسلمانوں نے اللہ کو کرسی پر بٹھا دیا. یہ کرسی کی ایسی لت لگی ہے, شروع سے کرسی سے اتنا پیار رہا ہے, اتنی محبت رہی ہے, بلکہ یوں کہوں کہ مسلمان کرسی کی پرستش کرتا رہا ہے. جو اس نے اللہ کو بھی کرسی پہ بٹھائی, اور اکثر آپ نے مقامات پر پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہوگا قیامت کے دن. ہوا ایک خدا نہ ہوا, ایک بادشاہ ہے پرجلال ہو گئے, کہ جو کرسی پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتا ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا, الحمد للہ الذی قائم قبل ان یکون کرسی او عرش او ارض او سماء. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو پہلے سے تھا قبل اس کے کہ کرسی وجود میں آئے, قبل اس کے کہ زمین وجود میں آئے, قبل اس کے کہ آسمان وجود میں آئے. یہ زمین و زمان, یہ مکان, یہ زمان, یہ عرش, یہ کچھ نہ تھے, یہ چاند, یہ ستارے, یہ دنیا, یہ کہکشاں, کچھ نہ تھے. وہ تھا وہ کرسی کا محتاج نہیں, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے, وہ آسمانوں کا محتاج نہیں ہے, وہ اس زمین کا محتاج نہیں ہے. اس نے یہ سب کچھ بنایا, اسی نے بنایا. اور میں نے اس سلسلے میں اپنی شہزادی کے خطبے کا بھی حوالہ دیا, اور میں نے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, كلمه جعل الاخلاص تعبيدها وضمن القلوب موصولها وانار التفكك معقولها. اس حد تک میں نے آپ سے شہزادی کے خطبے کا اسٹیپ پیش کیا تھا, حال اس سے آگے. ایک اور مسئلہ, اللہ کو نہ صرف کرسی پر بٹھا دیا بلکہ اس کی رویت کا مسئلہ, اسے دیکھنے کا مسئلہ. یعنی عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھنے والوں نے اسے دیکھا ہے, رویت, دیدار. حالانکہ موسیٰ جیسے نبی کو اس نے کہہ دیا کہ لن ترانی, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. ایک طرف قرآن کو بھی مانا جائے اور قرآن کی واضح آیت کہہ رہی ہے موسیٰ سے کہ لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, اور اسی دیدار کے شوق میں تو موسیٰ اشکا کے لیے. لیکن مسلمان اب تک اس عقیدے سے چمٹا ہوا ہے تو اس کی رویت ممکن ہے, اسے دیکھا جا سکتا ہے. میری شہزادی نے کہا, الممتنع من الابصار رویته ومن الالسن صفته ومن الاحام کیفیته. دیکھیے واضح طور پر میری شہزادی نے کہا, 11 ہجری میں کہا, مسلمانوں کے بڑے دربار میں کہا, جان رہی تھی کہ رویت باری کا عقیدہ تراش لیا جائے گا, گڑھ لیا جائے گا, تو کہا الممتنع من الابصار رؤیته, محال ہے کہ یہ ظاہری آنکھیں اسے دیکھ سکے. وہ دکھائی نہیں دے سکتا، ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اسے. الممتنع ناممکن ہے، ناممکن ہے. من الابصار رؤیتہ، ناممکن ہے کہ یہ آنکھیں اس کا دیدار کر سکے، محال ہے کہ آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکے. الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ، اور ناممکن ہے کہ یہ زبانیں اس کے اوصاف بیان کر سکے. یہ انسانی آنکھیں نہ تو اسے دیکھ سکتی ہیں، نہ انسان کی زبانیں اس کی تعریف و توصیف بیان کر سکتی. ومن الالسن صفتہ ومن الاوہام کیفیتہ، نہ یہ انسانی وہم و گمان میں وہ سما سکتا ہے. دیکھیے یہ ہے توحید آل محمد کی. خدا کی قسم اگر صرف آل محمد کی دی ہوئی توحید پر ہی کام ہو جائے، اور جو معصومین کے خطبے ہیں توحید سے متعلق وہی جمع کر لیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں. الممتنع من الابصار رؤیتہ من الالسن صفتہ من الاوہام کیفیتہ. اور اب آئیے تخلیق کائنات، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، اس نے اشیاء بنا ڈالی بغیر کسی شے کے جو پہلے سے موجود رہی ہو. ہم مختلف اشیاء کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک شے بناتے ہیں، مختلف چیزیں جمع کرتے ہیں، مختلف را مٹیریلز، اور اس میں سے کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز اسمبل کرتے ہیں، اسمبل بناتے نہیں ہیں. اشیاء کو ہم یکجا کرتے ہیں، وہ خالق کہتا ابتدع الاشیاء، اس نے اشیاء بنا ڈالی، شے نہیں، شے نہیں، اشیاء، بغیر کسی شے کے جو پہلے سے موجود رہی. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا وانشاها بلا احتضاء امثلۃ امتثلہا. ہم کچھ بناتے ہیں تو نقالی کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کو جو سامنے ہوتی ہے اس کی نقل بنا دیتے ہیں، یا کوئی عمارت بناتے تو پہلے نقشہ تیار کرتے ہیں، نقشے کے مطابق عمارت بنتی ہے. لیکن وہ بنانے والا ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلہا وانشاها بلا احتضاء امثلۃ امتثلہا، وہ کسی مثال کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، بغیر کسی نقشے اور بغیر کسی مثال کو سامنے رکھے ہوئے اس نے یہ اتنی وسیع و عریض کائنات بنائی. کیسے بنائی؟ کس طرح سے؟ کونہا بے قدرت ہی وزراہا بے مشیت ہی، یہ سب کچھ اس نے محض اپنی قدرت سے بنا دی، اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی مشیت سے اسے پروان چڑھا دیا. صرف لفظ کن سے کائنات بنا ڈالی. کونہا بے قدرت ہی وزراہا بے مشیت ہی من غیر حاجت منہ الی تکوینہا. ہم کچھ بناتے ہیں تو جو کچھ بناتے ہیں اس شے سے جو کچھ ہم بنانے جا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، کوئی منفعت پیش نظر ہوتی ہے، لیکن اس بنانے والے نے جس نے یہ کائنات بنائی اس کے پیش نظر اپنی ذاتی کوئی منفعت نہ تھی. کونہا بے قدرت ہی وزراہا بے مشیت ہی من غیر حاجت منہ الی تکوینہا. اس کائنات کو بنانے میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہ تھا. بلا فائدت لہو فی تصویرہا، اور اس کائنات کی آرائش سے، اس کو سجانے سے، اس کو بنانے سے اس کی کوئی منفعت نہیں. پھر یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے؟
یہ اتنی حسین و جمیل کائنات کیسے بنائی؟
الا تثبیتا لحکمتہ، فقط اس لیے کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت مل جائے،
صرف اس لیے کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت مل جائے،
الا تثبیتا لحکمتہ، عقل والوں کو اس کی
حکمت، جو کچھ ہم بنانے جا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، کوئی منفعت پیش نظر ہوتی ہے، لیکن اس بنانے والے نے جس نے یہ کائنات بنائی
اس کے پیش نظر اپنی ذاتی کوئی منفعت نہ تھی، کون ہا بے قدرت ہی وزرا ہا بے مشیت ہی من غیر حاجت من ہو الا تکوین ہا، اس کائنات کو بنانے میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہ تھا، بلا فائدت لہو فی تصویر ہا،
اور اس کائنات کی
آرائش سے، اس کو سجانے سے، اس کو بنانے سے اس کی کوئی منفعت نہیں، لیکن پھر یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے؟
یہ اتنی حسین و جمیل کائنات کیسے بنائی؟
الا تثبیتا لحکمتہ، فقط اس لیے کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت مل جائے،
صرف اس لیے کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت مل جائے،
الا تثبیتا لحکمتہ، عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت ملے، وہ تنبیہا علی طاعتہ، اور وہ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائے، اظہارا لقدرته، اس کی قدرت کا اظہار ہو جائے، اس کی قدرت کا اظہار ہو جائے، وتعبدا لبریته، اور لوگ اس کی ہر وقت عبادت کے لیے متوجہ ہو جائے، واظہارا لقدرته، اس کی قدرت کا اظہار ہو، اس کی قدرت کا اظہار ہو، واعزازا لدعوته، اور انبیاء کو اس کی طرف بلانے میں آسانی،
انبیاء کو اس کی طرف بلانے میں آسانی ہو، عقل والوں کو ثبوت ملے، اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں،
انبیاء کو آسانی ہو اس کی طرف بلانے میں، اس کی قدرت کا اظہار ہو، ثم جعل الثواب علی طاعته ووضع العقاب علی معصیته، پھر اس نے اپنی عبادت پر ثواب معین کیا، ثواب، اور اپنی نافرمانی اور گناہ پر عذاب مقرر کیا،
کیوں؟ ثم جعل الثواب علی طاعته ووضع العقاب علی معصیته،
اس نے اپنی عبادت پر ثواب اور نافرمانی پر گناہ پر عذاب مقرر کیا، کیوں؟
زیادت لعباده النقمته وحیاشت لهم الى جنته،
تاکہ اپنے بندوں کو گھیر کر اپنے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت کی طرف لے جائے،
اس میں بھی بندوں کا فائدہ ہے،
اس نے اگر عبادت پر ثواب اور گناہوں پر عذاب مقرر کیا تاکہ اس لیے کہ بندوں ہی کو عذاب سے بچا کر گھیر کر جنت کی طرف لے جائے، تو عزیزو یہ ہے توحید، یاد رکھو،
آئیے اب ایک اور منزل، ایک اور مقام،
الحمدللہ الذی، دیکھیں میرے مولا سے سوال ہوا، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟
دیکھا ہے آپ نے؟ کہاں دیکھا ہے، اتنا جی جواب دیا، دیکھا ہے،
میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، کہ کیسے دیکھا، کیسا ہے؟ کہ اسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جا لم تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن رأتہ القلوب،
اسے دل دیکھتے ہیں، بحقائق
الایمان، ایمان کی آنکھوں سے اسے دیکھا جاتا ہے، تو یہ ہے توحید،
دیکھیے ہے تو موضوع بڑا خشک، بڑا خشک موضوع ہے، نعرے لگانے والا نہیں ہے، لیکن علی والوں کو علی ہی سے توحید سمجھنی چاہیے، علی ہی سے توحید سمجھنی چاہیے. علی والے اگر علی سے توحید سمجھ لیں تو کبھی توحید کے بارے میں گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی یعنی کہتا ہے الحمدللہ الذی لا تدرک الشواہد ولا تہوی المشاہد، الحمدللہ الذی لا تدرک الشواہد، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا ادراک ممکن نہیں ہے، ادراک آنکھیں دل دماغ اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ولا تحویہ المشاہد، وہ جگہوں میں نہیں آ سکتا، جگہوں میں نہیں آ سکتا، جگہوں میں وہ سما نہیں سکتا، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ کہیں سما سکتا ہے. ولا تراہم نواز، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتی، فہم سے اس کا ادراک ممکن نہیں، وہ جگہوں میں سما نہیں سکتا، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی.
الحمدللہ الذی لا تدرک الشواہد ولا تهوی المشاہد ولا تراہم نواظر
ولا تحجبہ السواتر، نہ پردے اسے چھپا سکتے، پردے بھی اسے چھپا نہیں سکتے.
یہ کبھی مستشرن بحدوث الاشیاء علی ازلیت، وہ شاہد مستشد ان کے حدوث الاشیاء،
اشیاء کے فنا ہو جانا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ازلی ہے، ابدی، اس کی بنائی ہوئی اشیاء کا فنا ہو جانا. اور پھر
وہ کیسا
الدال علی قدم ہی بے حدوث خلق ہی بے حدوث خلق ہی علی وجود، وہ خود دلیل ہے اپنے قدیم ہونے پر، اپنے ہمیشہ سے ہونے پر. الدال علی قدم ہی بے حدوث خلق ہی، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کے حادث ہونا، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کا حادث ہونا دلیل ہے اس کے قدیم ہونے پر.
بے حدوث خلق ہی علی وجود، اور یہی اشیاء کا حادث ہونا اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ مستشیدوں میں حدوث الاشیاء علی ازلیت بما وصمہ به، اور وصمہ به من العز علی قدرت،
اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا، مخلوقات کا عاجز ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ قادر ہے، قادر. اس کی اشیاء عاجز ہے، انسان عاجز ہے. تو عزیزوں، یہ توحید آل محمد کی تھی، وسما گئی چلا قدرت مستر فنا دبا میں، اس کی تمام اشیاء بنائی ہوئی فانی ہے، اور یہ اشیاء جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ فنا ہو کر اس کی بقا کی گواہی دے رہی. الذی صدق فی میعادہ، وہ ہے جس نے اپنے وعدے کو ہمیشہ سچا کر دکھایا، اپنا وعدہ اس نے ہمیشہ پورا کیا ہے،
اس کا کوئی قول ایسا نہیں کہ جسے جھٹلایا جا سکے. دیکھیں قرآن میں جتنے دعوے ہیں جتنے قول ہیں اس میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. اللہ صدق فی میعاد ورتفع عن ظلم عباده. دیکھیں میں آ گیا اپنی منزل پر اور وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے مبرہ ہے. الذی صدق فی میعاده ورتفع عن ظلم عباده. اپنے بندوں پر اپنی مخلوقات میں تخلیق میں ظلم نہیں کرتا, وہ ظالم نہیں ہے, وہ عادل ہے عادل. اور یہی گفتگو تھی, توحید کا لازمہ ہے عادل, توحید کا لازمہ ہے عادل. اگر عادل نہیں ہے تو توحید نہیں ہے. عدل کے بغیر توحید نہیں ہے. اور قرآن نے مسلسل زور دیا ہے اس کے عادل ہونے پر, اور ہم دو تین روز سے عدل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. شاد ہوتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لیس اللہ بظلام للعبید, اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا. دیکھیے مسلسل فلسفہ ہے, تھیوریز. یہ کائنات پوری کی پوری عدل کے تحت بنی, عدل کے تحت بنی ہے. یہ نظام تکوین بھی عدل پر ہے, عدل عدل کے مطابق ہے نظام تکوین. عدل کیا ہے؟ میں کہہ چکا بضع الشیء الی محلہ, ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا. یہ نظام شمسی پورا عدل پر محیط ہے. ستارہ ستارے کے مقام پر ہے, زہرہ زہرہ کے مقام پر ہے, عطارد عطارد کے مقام پر ہے, مریخ مریخ کے مقام پر ہے, چاند چاند کے مقام پر ہے, سورج سورج کے مقام پر ہے. یہ ہزاروں ستارے ہیں, ہزاروں جو چمک رہے ہیں, لیکن ان میں تصادم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جگہ جمے ہوئے نہیں ہے, یہ حرکت کر رہے ہیں حرکت. لیکن چونکہ نظام شمسی عدل کی بنیاد پر قائم ہے, ہر شے کو اس کا مقام ملا ہوا ہے, لہذا تصادم نہیں ہو رہا. نظام تکوین میں عدل ہے عدل, اور مسلسل عدل ہے, مستقل عدل ہے. کائنات میں عدل ہی عدل ہے. تو پھر نظام تکوین میں اگر عدل ہے تو پھر نظام تشریح میں بھی عدل ہے, تشریح میں بھی عدل ہے, شریعت میں بھی عدل ہے. یہ ناممکن ہے کہ تشریح میں عدل نہ ہو. اب یہ بڑی طویل بحث ہو جائے گی, اور میرے پاس کچھ دو تقریریں اور بھی مقامات مجھے طے کرنا ہے, ورنہ اس پہ گفتگو ہوتی کہ تکوین میں کیسے عدل ہے, تشریح میں کیسے. مگر خود اگر مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس ماہ مبارک میں تو خوب خوب پڑھتا ہے اور رٹ رٹ کے پڑھتا ہے, کاش کے سمجھ کے بھی پڑھے کہ کتنی آیتیں کتنی آیتیں. دیکھ ایک طرف تو خدا نے کہا کہ ہم عادل کرتے ہیں, ہم عادل ہیں, ہم ظلم نہیں کرتے, اور پھر عادل کی ضد ظلم متواتر آیا کہ ہم ظلم نہیں کرتے, ہم ظلم نہیں کرتے. جتنی قومیں ہلاک ہوئیں قرآن نے ان اقوام کا بھی تذکرہ ہے کہ جن کو ہلاک کیا گیا جن پر عذاب آیا تو ان کے لیے قرآن نے کیا کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ہم امور کے الزام نہ ٹھہرائے یہ خود اپنے مظالم کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور بہت ساری آیتیں میں ذرا ذہنی طور پہ اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے بہت آگے جانا ہے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی قوم عاد ہو قوم ثمود ہو قوم فرعون ہو ایک بات سنیں فرعون پر اس کے کفر کی وجہ سے عذاب نہیں آیا اس کے ظلم کی وجہ سے عذاب آیا اس کے ظلم کی وجہ سے عذاب آیا خدا ظالموں کو معاف نہیں کرتا ظالموں کو معاف نہیں کرتا مہلت دیتا ہے مہلت دیتا ہے ایک حد تک مہلت دیتا ہے لیکن جب ظلم کرنے والا ظلم کرتے کرنے سے باز نہیں آتا تو پھر رسی کھینچ لی جاتی ہے اور وہ فرد ہو یا پوری قوم اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے لیکن اسی کے اپنے ظلم کی وجہ سے کفر سے اس کو نقصان نہیں پہنچا لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں پر بھی ظلم ہو آئیے اس حد تک ہے خدا غفور الرحیم ہے خدا غفور الرحیم ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو معاف نہیں کرتا اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو معاف کرتا ہے کون سے گناہ معاف کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
وہ جنہوں نے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا اپنے اوپر ظلم کیا کسی اور پر نہیں حدود بندگی کو معطل کیا عبادتوں میں کوتاہی کی نمازیں قضا کی اپنے اوپر ظلم کیا نا کسی اور پہ تو ظلم نہیں کیا یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے یہ اگر توبہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے شرط ہے کہ جاؤں کا اے حبیب تیرے دربار استغفر اللہ اور پھر توبہ کرے تیرے در پر آنا پہلی شرط یا تجھے وسیلہ بنانا پہلی شرط پھر توبہ کرے واستغفر لهم الرسول تو بھی ان کی سفارش کر دے تو لوجد اللہ توبا رحیما اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم باؤ تو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کسی اور پر نہیں وہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے اور یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اور ایک جو معاف نہیں ہو سکتا گناہ وہ ہے شرک شرک لظلم عظیم شرک عظیم ترین ظلم اور دوسرے اور تیسرے مقام پر وہ ظلم جو انسان دوسرے پر کرتا ہے دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے دوسرے کا حق چھینتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے یا کسی کی جان لیتا ہے قتل کرتا ہے تو جب تک مظلوم معاف نہ کر دے جب تک مظلوم یا مقتول کا وارث معاف کر نہ کر دے ایسے گنہگار کے لیے معافی نہیں ہے
قتل کیا ہے.
عبادتیں کتنی ہی کی ہوں, کتنی ہی عبادتیں کیوں, لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہے, کسی بندے پر,
کسی کی غلطی کی ہے, یا کسی کو قتل کیا ہے ایک انسان کو, تو ہرگز اس کو جنت نہیں مل سکتی. اور آج مسلمان کس جرات کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے؟ جنت کی لالچ,
صرف جنت کی لالچ.
اگر یہ قرآن ہی کو سمجھتے نہیں بتا رہا تو بہت دور کی بات ہے.
اگر وہ قرآن جسے یہ پڑھتے ہیں
وہ جسے کافی سمجھتے ہیں اسے ہی سمجھتے کہ انسان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے. میں یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم,
جو ایک مومن کو عمدن قتل کرتے اس کی جزا جہنم ہے.
خالدا فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا.
ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, خبردار کسی نفس واحد کو ہرگز بلا جرم قتل نہ کرنا.
قرآن اسی لیے دیکھیے قرآن نے کہا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی. تو یہ کیسے مسلمان, کیسے مسلمان جو اس طرح سے بے دریغ ہزاروں بے گناہوں قتل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی قتل کر رہے ہیں, تو یہ صریحاً
قرآن کے خلاف یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟
تو عزیزو یاد رہے. لیکن عجیب بات ہے,
فقط ایک فرقہ ہے جس سے آپ کا ہمارا تعلق ہے کہ ہم نے اصول دین میں عدل کو بھی شامل رکھا ہے, امامت کو.
لیکن عالم اسلام عدل کو ماننے سے منکر,
نہیں عدل ہے. امامت کو مانا بھی جا رہا ہے, نہیں بھی مانا جا رہا ہے. عدل سے انکار کیا کہ نہیں, اللہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا عدل کرنے پر, اسے پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عدل کرے, لیکن وہ اپنی نازل ہونے کرنے کی جانے والی کتاب میں مسلسل عدل اپنے عدل کی بات کر رہا ہے, ظلم سے
نفرت کی بات کر رہے ہیں.
یہاں تک قرآن نے کہا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, خبردار ظلم کرنے والوں کے قریب بھی نہ جانا. دیکھیے یہ نہیں کہ صرف ظلم نہ کرنا, ظلم کرنے والوں کے قریب بھی نہ جانا, ہم نشینی بھی نہ کرنا, پاس بھی نہ بیٹھنا, دوستی بھی نہ کرنا.
فتمسکم النار, تمہارا دامن کہیں نارے جہنم سے مس نہ ہو جائے. تو ظلم کرنا تو درکنار, ظالموں کی ہم نشینی سے بھی روکا گیا ہے, ظالموں سے دوستی سے بھی روکا گیا ہے. یہی نہیں, اور مجھے یاد ہے کہ اسی امام بارگاہ میں پانچواں عشرے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک مجلس ہوئی تھی, اس میں میں نے سورہ شمس پر گفتگو کی. سورہ شمس میں ارشاد ہوا
کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
سمود نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کو, جھٹلایا. کذبت سمود بطغواها, سرکشی کر کر جھٹلایا. پوری قوم پر الزام آیا جھٹلانے کا, اور قرآن نے ناقہ صالح کے بارے میں ذکر کیا. کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ یہ ناقہ جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے, اس پر ظلم نہ کرنا, اسے پیاسا نہ رکھنا, یہ پیاسی نہ رہے, اس کے اور پانی کے درمیان حائل نہ. لیکن قوم نے کیا کیا, اپنے اندر سے ایک شقی ترین انسان کو چن لیا, ایک انسان کو چنا, ایک انسان کو اذن بات اشتا فقال اللہ رسول اللہ نہ قتل لا سو کیا قتل ضرور ہوگا کرو. ایک شخص کو چنا اور اس شخص نے کیا کیا, اس ناقے کو ذبح کر دیا. ایک شخص نے پے کیا, لیکن تم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا لا یخافوا عقباہا, پوری قوم پہ دردناک عذاب آیا, پوری قوم پہ دردناک عذاب آیا, پوری قوم تہس نہس ہو گئی. فعل ایک کا ہے, ذبح ایک شخص نے کیا. میرے مولا سے سوال ہوا جب عدل پر گفتگو کر رہے تھے, عدل پر گفتگو کر رہے ہیں, کہا ناقہ صالح کو کتنے اشخاص نے پے کیا تھا, کہ ایک شخص نے ذبح کیا نا, اور آنے والا عذاب پوری قوم پر آیا, کیا یہی عدل ہے؟ کہا یہی عدل ہے, یہی عدل ہے. فعل تو ایک کا تھا لیکن پوری قوم اس کے فعل پہ راضی ہو گئی, پوری قوم اس کے فعل پر راضی ہو گئی. رضا اور ناراضگی انسانیت کو ایک ہی حکم میں لے آتی, رضا اور ناراضگی انسان کو ایک ہی فعل میں لے آتے. فعل ایک کا تھا لیکن نہ کسی نے اس کے ہاتھ کو روکا, نہ کسی نے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا, نہ اس کے فعل سے کسی نے برات کی, بلکہ پوری قوم اس کے فعل پر راضی ہو گئی. اس کے راضی ہونے والا بھی فاعل کے فعل میں شریک, اس لیے عذاب آیا. اسی لیے ہم زیارت میں قاتلوں پر بھی لعنت کرتے ہیں, ظالموں پر بھی لعنت کرتے ہیں, اور جنہوں نے سنا وہ سن کے خاموش رہے ان پر بھی لعنت, اور جن کی رضا آج بھی شامل ہو رہی ہے, یہ ضروری نہیں کہ کوئی لشکر یزید نے اسے رہا ہو, آج بھی جو یزید کے فعل سے راضی ہو وہ اس فعل میں شریک ہے, آج بھی کوئی مسکرا کے علم کو دیکھ لے راضی ہو لے. کربلا آج بھی ہے, یہ دونوں لشکر آج بھی ہیں, ظالم اور مظلوم دونوں آج بھی ہیں. تو جو ظلم کے ساتھ ہو, جو ظالم کے ساتھ ہو, جس کی رضا ظالم کے ساتھ ہو وہ ظالم کے لشکر میں, اور جس کی رضا مظلوم کے ساتھ ہو. پیغمبر کا بھی ارشاد ہے, المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوگا جسے وہ دوست ہوتا ہے. بات دور نکل گئی ہے لیکن واضح ہو جائے بھی, یہ جو کہا جاتا سر کہ لعنت کیوں, یہ لعنت کیوں زیارات میں خاص طور پہ, تو یہ فلسفہ ہے کہ ہم لعنت بھی کرتے ہیں براءت بھی کرتے ہیں, ظالموں سے براءت بھی ہے. یہ براءت گالی نہیں ہے, یہ سب نہیں ہے, بلکہ بیزاری کا اعلان ہے, اپنی ناراضگی کا اعلان ہے ظالموں کے فعل سے, اپنی رضا کو ہٹا لینا ہے, اپنی ذمہ داری کو ہٹا لینا. پھر کبھی گفتگو ہوگی برات کیا ہے, برات کی بڑا دلچسپ موضوع ہے. اللہ بھی برات کرتا ہے, اس کا رسول بھی برات کرتا ہے,
پورا سورہ اس نام سے ہے. سورہ توبہ کا آغاز ہی اسی لفظ سے ہو رہا ہے، برات من اللہ و رسول الذین عاہدتم من المشرکین.
عزیزو یہ
ایک صحابی ہے، میرے مولا کا صحابی ہے، جمل میں ساتھ ہے، جمل کی جنگ ختم ہوئی، عظیم الشان فتح ہوئی، اس نے آ کر مبارکباد دی، کمالا مبارک ہو، مبارک ہو آپ کو یہ عظیم الشان فتح، مبارک ہو.
کہا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تجھے بھی مبارک.
کہا مولا میرے بھائی کو بھی بڑی حسرت تھی کہ اس عظیم سعادت میں وہ بھی شریک ہوتا، وہ آپ کے لشکر میں ہوتا.
کہا پھر کیا ہوا؟
کہا وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، وہ آپ کے لشکر میں شریک نہ ہو سکا اور اس سعادت سے محروم رہا.
اچھا،
اس جنگ میں وہ ہمارے لشکر میں نہیں تھا؟ کہا نہیں تھا مولا، اور اسی لیے وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ اپنی محرومی پر رو رہا ہے کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا.
نہیں، اسے رونے کی ضرورت نہیں.
یہ بتا، وہ نے دوست رکھتا ہے؟ کہا دوست رکھتا ہے، تبھی تو رو رہا ہے. رو اسی لیے رہا ہے کہ اس کو محروم رہا ہے سعادت سے، بیماری کے سبب. تو اگر وہ ہم کو دوست رکھتا ہے اور اس کی یہ آرزو تھی تو وہ ہمارے لشکر میں تھا، وہ ہمارے لشکر میں تھا اور ہے، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے اسی لشکر میں ان کو جو ابھی اپنے آبا کے اسلاب اور ماؤں کے ارحام میں ہیں، لیکن ان کی روحیں میرے ساتھ ہیں، ان کی روحیں میرے ساتھ ہیں ابھی اپنے آبا کے اسلاب اور ماؤں کے ارحام میں ہیں. تو آپ نے دیکھا، جمل بھی آج ہے، جمل آج بھی ہے، صفین آج بھی ہے، آج بھی ہے. اب جس کی رضا جس کے ساتھ ہو، جس کی رضا جس کے ساتھ ہو، وہ اس کے لشکر میں ہے، وہ اس کے لشکر میں. اب یہ فیصلہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی بیک وقت دونوں لشکر میں ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ دونوں لشکر میں ہو، دونوں سے راضی ہو؟ یہ ممکن نہیں. دونوں سے کنارہ کش تو ہو سکتا ہے، دونوں سے الگ ہو سکتا ہے، دونوں لشکروں میں نہیں ہو سکتا. کسی ایک لشکر میں ہونا ہوگا یا دونوں لشکروں سے الگ ہونا. اسی لیے ہم زیادہ تو یہ کہتے ہیں نا، اے کاش میں ہوتا، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یا رسول اسی لیے بس آج یقیناً بڑی اہم شب ہے. درود پڑے ذرا.
حسن مشتبہ وارث علی مرتضی،
وارث ہیں، اور صرف عقیدے کے لحاظ سے وارث نہیں، حقیقت میں وارث ہیں.
امامت میں بھی وارث ہیں، اور اسی منصب کو سنبھالنا ہے حسن مشتبہ، اس منصب پہ علی.
انہیں ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے جن جو ذمہ داریاں علی کی تھی. خلافت راشدہ کے لیے کہا گیا کہ
علی پہ خلافت ختم ہوئی،
لیکن آج تک دیکھیں، آج تک ایک الگ بحث چڑھ جائے گی، کوئی دلیل نہ بتا سکا کہ ختم کیسے ہوئی، خلافت راشدہ ختم کیسے ہوئی، کیوں ختم ہوئی،
کون سی آیت آ گئی. نبی تو خاتم النبیین ہیں، علی خاتم الراشدین کیسے ہوئے، علی پر راشدہ ختم کیسے ہوئی، کیوں کر ختم ہوئی. میں نے کبھی کہا تھا، ایک جملہ دہراتا ہوں، کہ علی خلافت کو اس بلندی پر لے گئے
اس بلندی پر لے گئے کہ پھر کوئی اس بلندی پر آ نہ سکا، اس لیے مجبوراً اعلان کرنا پڑا کہ راشدہ
راشدہ خلص. لیکن اگر حسن برسر اقتدار رہتے تو اسی بلندی پر،
اور چھ مہینے جو حسن نے حکومت کی ہے اسی بلندی پر ہوگا. آج میں صرف
یہ کہہ کے گفتگو حسن کی سیرت علی کی سیرت سے الگ نہیں ہے،
حسن کی سیرت حسین کی سیرت سے بھی الگ نہیں ہے. ہمارے بارہ امام ہیں، بارہ کے بارہ کی سیرت ایک ہی.
بارہ کے بارہ کی سیرت ایک ہی،
بارہ کا مرتبہ ایک ہے، بارہ کی فضیلت ایک ہے. اور آخر ایک بات
امام حسن کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی عظیم فتح حاصل کی.
ایک سوال مجھے بچپنے سے ستا رہا تھا، انسان کو سوچنا چاہیے، بچپنے سے میں بہت کنفیوز تھا ایک سوال کے بارے میں، وہ یہ کہ جس دشمن سے علی نے کسی قیمت پر صلح نہیں کی ہے نا، علی نے کسی قیمت پر امیر شام سے صلح نہیں کی،
اس سے حسن مشتبہ نے کیسے صلح کر،
ہے نا، یہ ایک سوال ہے نا.
کیا چلیے اس پر سوچیں، آپ کی سوچیں، اور ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے بہتر جواب سوچ کر پائے.
مجھے کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملا کہ جس دشمن سے علی نے کسی قیمت پر صلح نہیں کی، جبکہ وہ کہاں تھا صلح کا. میں نے کل کہا نا، وہ صرف اپنی دولت کو بچانا چاہ رہا تھا یا وہ اپنی گورنری کو بچانا چاہ رہا تھا. اور آج کل تو مفاہمت ہو رہی ہے نا، آج کل تو مفاہمت کی سیاست ہو رہی ہے. علی بھی مفاہمت کر لیتے، علی کر لیتے اگر مفاہمت نہ جمل ہوتی، نہ سفین ہوتی، نہ نہروان ہوتی. ایک طرف مفاہمت ہو رہی ہے، ایک طرف اصولوں کی بات ہو رہی ہے. مفاہمت اور اصول ساتھ جا ہی نہیں سکتے. اصولوں کی سیاست اور ہوتی ہے، مفاہمت اور ہوتی ہے. مفاہمت تو اس لیے ہے کہ تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں نہیں چھیڑتے، تم ہماری پردہ پوشی کرو، ہم تمہاری پردہ پوشی کرتے ہیں، تم ہمارے عیوب کو رہنے دو، ہم تمہارے عیوب کو رہنے دیتے ہیں، تم نہ ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں. عقیدہ نہیں، ہمیں نہ چھیڑو ہم تمہیں نہیں چھیڑتے. ہم نے جو کھایا پیا ہمیں ہم کبھی سے کر لینے دو، تم نے جو کھایا پیا ہم تمہیں ہم کر لینے دیتے ہیں. آج کل وہ قائم نہ دیا. امیر شام بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے نہ چھیڑا جائے، اسے نہ چھیڑا جائے. بنو امیہ کے وہ گورنرز، وہ مال جن سب کو علی نے معزول کیا، جو کرپٹ گورنرز تھے سب کو معزول کیا، ان کو اگر معزول نہ کرتے علی کی خلافت کو کوئی خطرہ نہیں تھا. علی انڈسپیوٹڈ لیڈر ہوتے، انڈسپیوٹڈ. علی کے حمایتی بھی کم نہیں تھے، پچھلا دور بھی دیکھا تھا لوگوں نے، غریب طبقہ سارا علی کے ساتھ تھا. لیکن علی نے کہا نہیں، کرپٹ لوگوں سے مفاہمت نہیں کرنا، ظلم سے مفاہمت نہیں ہو سکتی، عدل اور ظلم میں مفاہمت نہیں ہو سکتی. علی جیسا عادل ظالموں سے مفاہمت نہیں کر سکتا. علی آنے واحد کے لیے بھی امیر شام کو برداشت کرنے کو تیار.
اور اسی وجہ سے بہت سارے پرابلم تھا. اور پھر اس کیا کیا اس نے، اس نے علی کے گورنرز کو خریدا کرپشن کے ذریعے، رشوتیں دی، بہت کچھ کیا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسن نے اس دشمن کے ساتھ سنا
تو عزیزو بہت عرصے بات کر دے رہے ہو، میں بہت پریشان تھا، میں نے بہت سارے بڑے 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 علماء سے، میں نام نہیں دوں گا اس ممبر سے، میں نے سوالات لیکن مجھے کوئی جواب نہ دے سکتا. آخر میں اس میں پریشان تھا اور دعائیں کرتا تھا گڑ گڑایا، ایسے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اماموں کی سیرت ایک. بالآخر ایک دن اسے آپ کیا کہیں، یہ ادھر سے عطا ہوئی یا کیا ہوا، مجھے جواب ملا کہ علی اس دشمن سے صلح نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ اس دشمن نے علی پر قتل عثمان کا الزام لگا دیا. حالانکہ مقصد کچھ اور تھا، اس کا مقصد کچھ اور تھا، حقیقت یہ نہیں ہے. الزام اسے لگا دیا کہ قتل عثمان کا. اور نجد البلاغہ میں خطبات بھی ہیں، مکتوبات بھی ہیں، خطوط بھی ہیں، اس کے جوابات بھی ہیں. وہ الزام اس نے وہ لگایا جو فیل اس نے خود کیا تھا، جو فیل اس نے خود کیا تھا. یہ فیل اسی کا کیا ہوا ہے یا کرایا ہوا ہے وہ جان رہا تھا. جب آخری وقت ہے لہذا کس طرح سے خاندان میں خلافت پکا کیا جائے، تو علی پر یہ الزام تھا. اب علی اگر صلح کر لیتے تو وہ الزام پکا ہو جاتا ہے. علی اگر صلح کر لیتے اور اقتدار چھوڑ دیتے تو وہ الزام سچ ثابت ہو جاتا. اور تاریخ ہے کہ ہاں علی ہی نے یہ کام کیا تھا، اسی لیے علی نے صلح بھی کر لی اور اقتدار بھی چھوڑ دیا. علی کو اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. خلافت سنبھالتے وقت تو علی مسلسل کہہ رہے تھے چھوڑو مجھے، چھوڑو میرے غیر کے پاس جاؤ، مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں. لیکن اب امیر شام کے مقابلے پہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اس لیے اس کو اہل اور خود کو نااہل سمجھتے، تسلیم کر لیتے اور اس الزام کو سچا ثابت کر لیتے. اس لیے علی نے اس الزام کو ہرگز قبول نہیں کیا. اور دیکھیے معجزہ ہے نا کہ آج بھی مسلمان آج چوتھے خلیفہ کو تیسرے خلیفہ کا قاتل نہیں سمجھ رہا، نہیں سمجھ رہا کوئی مسلمان. اگر امیر شام رکتا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر علی اس دن صلح کر لیتے اور اقتدار چھوڑ دیتے تو آج ہر مسلمان نہیں کہتا، کیونکہ وہاں تو ہر ممبر سے پروپیگنڈا تھا. لیکن حسن نے 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد پھر صلح کی اور صلح نامے کی شرائط خود لکھی اور اس سے شرائط منوائی، اس کی کوئی شرط نہیں مانگی اور اس کی کسی شرط میں یہ شرط نہ آ سکی کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے یا ہمارے حوالے کریں گے. قتل عثمان کا تذکرہ ہی صلح نامے میں نہیں ہے، پورے صلح نامے میں قتل عثمان کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا، عدل کرے گا، انصاف کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، علی کے چاہنے والوں، علی کے ماننے والوں کو ستائے گا نہیں، قتل نہیں کرے گا، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا گا. کئی قتل عثمان کا تذکرہ نہیں. اور اسے دستخط کیے، وہ دستخط کہیے خود مان لیا کہ یہ جو کچھ تھا یہ ڈھونگ تھا، یہ حقیقت نہیں تھی. قتل عثمان ایک بہانہ تھا علی سے لڑنے کا اور خلافت کو حاصل کرنے کا، اور چونکہ خلافت مل رہی تو قتل عثمان کو بھول گیا. پروردگار اس تبسل کو قبول کر، ہمیں کوئی اور رقم نہ دے، ہمیں صراط مستقیم پر، ہمیں آئمہ اتھار کی معرفت عطا، ان کی تعلیمات اور ترمودات کو سمجھنے کی توفیق عطا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا. پروردگار اس ملک میں ہم خوبی کا خاتمہ کرتے، قتل و غارت گری کا خاتمہ کرتے، مقامات میں نوبت کے ساتھ کرنے کی بات کرتے، زمانے کے کام کا جلد از جلد ضرور کرنا تعلیم کرنا ہوگا.